بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كسباري كتاب كشرح كدرس جاريه، ورم كتاب البيوع خدو فروت كأحكام المسائل بيان كرهيه، اور خرید و فروخت کی شرطیں بیان کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں جو ہم پروکت میں درس آغاز کرتے ہیں، الشرط الخامس، پانچویں شرط، غالباً صفحہ نمبر 186 ہے، 186 دیکھ لیں، الشرط الخامس، پانچویں شرط. چوتھی شرط کیا تھی خرید و فروخت میں؟ سود نہ ہو، سود سے بچنا ہے خرید و فروخت میں، اور سود کی کچھ صورتیں بھی ہم نے بیان کی ہیں، بعد میں پوچھوں گا میں درس کے آخر وقت ٹائم ملے تو پوچھوں گا. پانچویں شرط پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوال کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 325 میں امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ومن الشروط، اور شرطوں میں سے، الا یقع العقد علی محرم شرعا، کہ خرید و فروخت کا عقد جو ہے محرم شرعا پر نہ ہو، یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے. ان میں سے یا ان کی قسمیں جو ہیں حرام چیزوں کو جسے بچنا ہے، دو بڑی قسمیں بیان کی ہیں، بلکہ کچھ قسمیں میں بتاتا ہوں. اس میں سے پہلی قسم یہ ہے، ان میں سے اما لعین ہی، جو حرام ہے جسے ہم نے بچنا ہے خرید و فروخت میں، یا تو اپنی عین کی وجہ سے حرام ہے، بعین ہی، خود وہ چیز بذات بعین حرام ہے. اس کی مثال کما نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الخمر والمیتۃ والاصنام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کس چیز سے؟ الخمر، شراب سے، والمیتتی، اور مردار سے، والاصنام، اور بتوں سے جو تراشے جاتے ہیں، ان کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے. متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے. یہ چیزیں جو ہیں نشاور چیزیں جو ہیں، جیسے شراب ہے، یہ بعین ہی حرام ہے، شراب خود حرام ہے. المیت، مردار جانور، اگر جانور مر جاتا، بکری مر جاتا، اس کو بیچنا حرام ہے، مردار جانور کو بیچنا حرام ہے، اور اسنام، تراشے بت جو ہیں ان کو بیچنا بھی حرام ہے. یہ تمام چیزیں بعین ہی حرام ہیں. دوسرا، وہ اما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، یا اگر مسلمانوں کے آپس میں کینا اور قطیعت کی وجہ بنے، انہیں مترتب ہو جائے کہ نفرتیں ہوں گے، کینہ ہوگی، اور قطع تعلق ہو جائے گی، اگر یہی وجہ بنتی ہے تو اس چیز سے بھی منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. متفق علیہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے البيع على بيع المسلم، مسلمان بيع پر بيع کرنا، والشراء على شراء، اور مسلمان کی خریدنے پر خریدنا، وہ نجس، اور نجس سے منع فرمایا ہے. یہاں پہ تین چیزیں ہیں. اچھا، پہلی بات، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اور حدیث کے لفظ میں الشراء على شراء کا لفظ موجود نہیں ہے، یا ضمناً شیخ صاحب نے بیان کیا ہے حدیث متفق علیہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا البيع على البيع لبيع اخيه، کہ مسلمان شخص جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے. میں بھی مثال بیان کرتا ہوں، آسان ہو جائے گا. اور جو شراء على شراء ہے، وہ اس کے معنی سے لیا گیا ہے، اور اس پہ اجماع نقل کیا ہے امام نووی وغیرہ نے، کہ اس پہ اجماع ہے کہ مسلمان کی خرید پر خرید کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور نجش سے بھی منع فرمایا ہے. اب یہ تین چیزیں ہیں کہ معنی میں کوشش کرتا ہوں آسانی سے بیان کروں. البيع على بيع المسلم کی صورت یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں، مثال کے طور پر موبائل خریدنے کے لیے ایک شاپ میں جاتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں میں آپ سے یہ موبائل لینا چاہتا ہوں، اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ موبائل 500 ریال کا ہے، ٹھیک، آپ چلے جاتے ہیں، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، ساتھ والی دکان والا آپ کو بلاتا ہے، یا کوئی اور شخص آپ کہتے ہیں جو موبائل آپ اس کے پاس ہے نا 500 والا، میں آپ کو 400 میں دیتا ہوں، مجھ سے لے لو، جبکہ وہ طے ہو چکا تھا. یہ بیع على بیع ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ قطع تعلقی ہوتی ہے, کینہ ہوتا ہے, بغض نفرت ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے. تو شریعت نے اس کے سدباب کیا ہے. اگر ایک دفعہ خرید و فروخت طے ہو جائے مجلس العقد میں اور یہ دونوں میں طے ہونے کے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے, تاجر کے لیے جو بیچنے والے ہیں, کہ وہ اسے اپنی طرف کھینچ کے اسے کم دام پہ وہ چیز بیچ دے, یہ کہتے ہیں بیع علی البیع. ہاں اگر وہ شخص انکار کر دے یا کہے میں سوچتا ہوں اور اس میں عقد نہ ہوا ہو, اور عقد لازمی کہ کنٹریکٹ لکھنے سے ہو, زبانی کلامی ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل میں. تو یہ صورت ہے البیع علی البیع, اس میں کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں جہاں پر بیچنے والا اپنے فائدے کے لیے کسٹمر کو کسی اور سے, جو گاہک ہوتا ہے اسے کسی اور سے کھینچ کے اپنے طرف لے کے آتا ہے اور کم دام میں اسے بیچ دیتا ہے جب کانٹریکٹ ان کا ہو جائے. اچھا, اشراء علی الشراء, کوئی چیز خریدنے جاتا ہے. اب خریدنے والا جو ہے, آپ کو چیز خریدنے جاتے ہیں مثال کے طور پہ, ابھی آپ نے بات طے کر لی ہے, تو کوئی اور آپ کو یہ کہتا ہے میں تمہیں اس سے زیادہ قیمت سے تمہیں لے لیتا ہوں. میں خریدنے والا ہوتا ہے نا, وہ چیز خریدنے جا رہا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہاں پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ اسے اس سے زیادہ پیسے دے کے آپ وہ چیز اسے لے لیتے ہیں. بیچنے والے کو زیادہ پیسے دے کے آپ وہ چیز خود لے لیتے ہیں. اشراء علی الشراء, یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی یہ موبائل 500 کا, آپ نے کہا میں تمہیں بیچتا ہوں, کوئی شخص اور سن رہا تھا, وہ شخص پیسے لینے کے گئے گاڑی کی طرف, یا کارڈ اس کا گاڑی میں بھول گیا, اے ٹی ایم کارڈ جو ہے, شخص نے کہا یار ایسا مجھے موبائل بیچوں گا نہیں, میں تو اس کو بیچ چکا ہوں, کہتے میں تمہیں 600 دیتا ہوں, مجھے دے دو. یہ شرائط جائز نہیں ہے. یہ کہ اشراء علی الشراء, پہلی صورت میں کیا تھا البیع علی البیع, یہ اس کی اپوزٹ ہے. خریدنے والا جو یہاں پر زیادہ پیسے دے کے بیچنے والے کو وہ چیز لینا چاہتا ہے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے. ہاں اگر طے نہیں ہوئی, وہ بھی بات بارگیننگ چل رہی ہے, کوئی تو 500 کہتے ہیں 550, بات وہ چلا گیا, ہاں نہ, کوئی جواب نہیں دیا, آپ کھڑے ہو کہتے ہیں یار کتنا, کہتے ہیں 600 کا ہے, کیا اس کو 550 کا, چلو میں تمہیں 580 دیتا ہوں, کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ شخص بعد میں واپس آیا, کہتے ہیں یار چھوٹے اب سے دے دو مجھے 550 کا, کہتے اب تو بیچ دیا میں نے, وہ جھگڑا کر سکتا ہے, کہتے ہی نہیں ہوا تھا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے لے لیا تم سے, اب کسی اور کے لیے خریدنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہاں پر آ کے اس چیز کو خرید, جب تک کہ وہ یا انکار نہ کرے یا اس کے آ کے پیسے دے کے اس کے لیے نہیں جاتا. تیسری چیز النجش. النجش سے مراد جو چیزیں بولی میں بکتی ہیں, نہ خریدنے کی نیت سے کوئی شخص جاتا ہے صرف بولی میں بڑھا دیتا ہے. دیکھیں خرید و فروخت دو طریقے سے ہوتی ہے, یا تو فکس ریٹ ہوتا ہے, ریٹ معلوم ہوتا ہے کیا ریٹ ہے, آپ جا کے خرید لیتے ہیں, یا بات چیز کو بولی لگتی ہے, آکشن جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے, عربی میں کہتے ہیں مزاد اعلان, مزاد ہوتا ہے اس کا. جیسے گاڑی لینے جاتا ہے حراج سیارات میں, اکثر کیا ہوتا ہے دیکھیں رش لگتا ہے جمعے کے دن عام طور پہ, جیسے ڈیلی ہوتا ہے تو جمعے کے دن زیادہ رش ہوتا ہے, دکانوں کی بولیاں لگتی ہیں. وہاں پہ کچھ ایسے بروکر ہوتے ہیں لوگ جو خود خریدنے نہیں چاہتے, وہ کیا کرتے ہیں بولی میں حصہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو قیمت ہے کار کی اس چیز کی جس پہ بولی لگ رہی ہے اسے بڑھاتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں 10,000 گاڑی لینا چاہتا ہوں میں, کہتے ہیں 11 کی, یہ گاڑی تو اچھی یار, شیئر 11.5, کہتے ہیں 12 کی, وہ رہتا نہیں اس نے. اچھا وہ ریٹ کیوں بڑھا رہا ہے؟ کیونکہ جو بیچنے والا ہے اس کو فائدہ ہوگا نا, جتنی زیادہ بکے گی نا تو اس سے اپنا کوئی پرسنٹیج یا کوئی فائدہ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہتے بیع النجش. ہاں اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں, لینے کی نیت سے وہاں پہ گئے ہیں اور پھر آپ بولی میں حصہ لیتے بڑھاتے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی شخص خریدنے کا نیت سے نہیں جاتا بلکہ صرف قیمت کو بڑھانے کی نیت سے جاتا ہے چاہے اس کو کوئی غرض بھی ہو, تو یہ شرائع جائز نہیں. اسے کہتے ہیں النجش, بیع النجش سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا تیسری چیز ومن ذالک, اور اسی خرید و فروخت, ابھی دو بڑی چیزیں آ گئیں, تو جو محرمات ہیں خرید و فروخت میں, یا تو بعینی حرام ہیں یا کس وجہ سے کہ مسلمانوں کے آپس میں کینہ ہو اور قطع تعلقی کا سبب نہ بنے, اگر یہ چیز ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ جو ڈرم ہے, ڈرم بجانے والا, حلال ہے, جائز ہے, حرام ہے, یہ کس قسم میں آئے گا؟ بیعینی یا کسی اور وجہ سے؟ بیعینی ہے, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو نشہ آور چیزیں ہیں بیعینی حرام ہے, سور کا گوشت بیعینی حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا تیسری چیز جو من ذالک, اور اسی ان محرمات میں سے, نہی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم نے کہ منع کرنا, عن التفریق بین ذی الرحم فی الرقیق, کہ ذی الرحم کو جدا کرنا رقیق غلامی میں, یا اگر کوئی غلام ہے یا کوئی لونڈی ہے اور اس کا بچہ بھی ہے, کہ لونڈی کو کسی اور جگہ بیچ دے اور بچے کو کسی اور جگہ پہ بیچ دے, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس نے ماں کو اس کے بیٹے سے جدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے پیاروں کو قیامت کے دن جدا کرے گا. یہ بد دعا ہے اس کے لیے, سبحان اللہ. اسے احمد ترمذی نے روایت کیا, علامہ البادی نے صحیح کہا ہے, صحیح حدیث ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں من ذالک, اور اس میں سے, اذا كان المشتري يعلم منه انه يفعل معصيه بما اشتراه, اگر خریدنے والے کے بارے میں یہ جان لیا جائے کہ وہ یہ چیز جو خرید رہا ہے اسے معصیت کرے, اللہ تعالیٰ نافرمانی کرے گا, تو اس کے لیے بیچنا جائز نہیں. کشراء الجوزی والبيض للقمار, جیسا کہ جوز کسے کہتے ہیں؟ ناریل کو, جوز ناریل. والبيض اور انڈے قمار, قمار کسے کہتے ہیں؟ گیمبلنگ. گیمبلنگ کیا ہوتی ہے؟ جوا. بارک اللہ فیک. جوئے کے لیے ناریل یا انڈے بیچنا جائز نہیں ہے. ناریل بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ ناریل ویسے بیچنا, انڈے روز بکتے بکالے پہ دکانوں پہ, خریدنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ناریل یا انڈے یا کوئی ایسی چیز خریدتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جا کے جوا کھیلے گا, اس زمانے میں ناریل کو, کیونکہ فٹ بال وغیرہ تو وہ کرتے تھے, ناریل کو استعمال کرتے تھے, بال کی شکل ہوتی ہے اور اس میں سے کیا کرتے تھے؟ جوا لگاتے تھے, تو جو جیت جاتا تھا وہ پیسے زیادہ لے لیتا تھا. آج بڑا مسئلہ آسان ہو گیا اور بال کی شکل آ گئی ہے. اگر کوئی بھی چیز ہو جو ذاتی طور پر حلال ہے, بنیادی طور پر حلال ہے, لیکن اسے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے. غلط استعمال کی اس مثال میں سے جوا, وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں, انگور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص شرابی ہے اور یہ شخص شراب کاروبار کرتا ہے, اسے انگور نہیں بیچتا میں, اور وہ پتہ ہے کہ یہ کاروبار انگور بیچتے, تو آپ پر حرام ہے, جائز نہیں ہے. ہاں, شک شبہ کی بات نہیں کر رہے, شکوک شبہات کی گنجائش نہیں ہے, غلبۃ الظن اور یقین ہے, تو آپ بیچنا جائز نہیں ہے. اچھا, تو اس کی یہ مثال ہے. اور سلاح الفتنہ تھی, یا اسلحہ بیچنا فتنے کے زمانے میں, ولا قطاع الطریق, یا ڈکیتوں پر, اب پتہ ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے, یا نعوذ باللہ, اور فتنے پھیل رہے ہیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے, تو اسلحے کو بیچنا فتنے کے وقت جائز نہیں ہے, حرام, جبکہ اسلحہ بیچنا جائز ہے شرعاً. لائسنس شدہ اسلحہ جو ہے اس کو خرید فروخت جائز ہے, سمگلنگ حرام ہے, باقی طریقے حرام ہے, لیکن جو اصل آپ لائسنس ہوتے, گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اس کو رکھنا, وہ بیچنا, اس کو خریدنا جو ہے اس کو بیچنا بھی جائز ہے, لیکن اگر فتنے کا زمانہ ہو, فتنے کی وجہ سے اس کو بیچنا حرام ہو جاتا ہے, جائز نہیں ہے. یا آپ کو پتہ ہے یہ شخص ڈکیت ہے, قطاع الطریق کہتے ہیں ڈکیتوں کو جو ڈکیتی کرتے ہیں, لوگوں کو ہراساں کر کے چورے ڈکیتیں کرتے ہیں, لوگوں کو لوٹتے ہیں, ان کے لیے بھی اسلحہ بیچنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے میں اسلحہ بیچنے سے منع فرمایا ہے. اسے طبرانی نے بحق نے روایت کیا, لیکن علامہ البانی فرماتے ہیں ضعیف ہے, لیکن امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ اہل الحرب کے لیے اسلحہ بیچنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اجماع نقل کیا امام نووی رحمہ اللہ نے, کہ فتنے کے زمانے میں جو ہے اسلحہ بیچنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ان تلقی الجلب، جلب کو تلقی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھا میں پہلے حدیث پڑھوں پھر بتاتا ہوں کیا ہے۔ فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم۔ خرید و فروخت کے لیے بعض لوگ جو ہیں وہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، منڈیوں میں، شہر میں منڈی لگتی ہے تو اس منڈی میں جو دیہاتی ہوتے ہیں دور دراز علاقے سے، وہ بھی آتے ہیں منڈی میں اپنی محصول بیچنے کے لیے، جانور بیچنے کے لیے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ جب قربانی ایام ہوتے ہیں، بقرعید کے، عید الاضحیٰ کے، تو لوگ دور دراز سے مال مویشی لے کے آتے ہیں۔ تو منڈی پہنچنے سے پہلے اسے کہتے ہیں الجلب، یہ جو باہر دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں، جب منڈی کی طرف جا رہے تو روز راستے بعض لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور ان سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ باہر سے دور دراز علاقوں سے، ان کو پتہ نہیں منڈی میں ریٹ کیا چل رہا ہے، نہیں پتا ان کو نا، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے نا، تو ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے بھائی اتنے کا ہوگا، اور منڈی میں جا کے پھر پتہ چلے گا وہ یہاں پہ جا کے بیچیں گے۔ کیونکہ دیکھیں دیہاتوں میں کچھ ریٹ اور ہوتا ہے، شہر میں کچھ ریٹ اور ہوتے ہیں۔ وہ بندے دور دراز علاقے سے آتے ہیں اور بہت سارے اس زمانے میں تو ڈکیتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کے مال مویشی بھی لوگ لوٹ لیتے تھے جو قطاع الطریق ہیں، اور جان بھی خطرے میں ہوتی تھی۔ تو الغرض، تو جب پہنچتے تھے کچھ لوگ ان سے جا کے پہلے یہ جانور یا ان کا یہ جو مال ہے وہ خرید لیتے تھے، پھر جا کے زیادہ بھاؤ میں منڈی میں جا کے بیچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جو تاجر ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کے جو اپنے جو غلام ہوتے تھے ان کو بھیج دیتے تھے بیچنے کے۔ اب غلام کو کیا پتہ ہے خرید و فروخت کیا ہوتی ہے، ریٹ کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ تب ہوتا ہے جب وہ منڈی میں جا کے پہنچتا ہے۔ تو راستے میں ان کو جو ترقی الجلب جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں منڈیوں کی طرف، ان کو راستے میں جا کر ان سے خریدنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ان کو دھوکہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، اب حدیث دیکھیں آپ، آل وسلم فرماتے لا تلق الجلب، جلب تلقی نہ کرو، ان کو وہاں پر جا کے منڈی پہنچنے سے پہلے ان کی طرف مت جا کے چیزیں خریدو۔ فمن تلقا فشترا منہ، تو جو وہاں پہ جا کے ان سے خرید لیتا ہے، فإذا أتى سيده السوق، جب اس کا مالک یا اس آقا جو اس غلام کا وہ آ جاتا ہے منڈی میں، بازار میں، فہو بالخیار، تو اس کی مرضی ہے، چاہے اسے اس کے غلام جو بیچا ہے وہ ٹھیک اسے سمجھے یا اسے واپس کر کے اپنا پیسہ لے لے، فہو بالخیار، اس کو اختیار ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہاں پہ دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، مال مویشی یا محصول جو ہے غلام پہلے پہنچا دیتے تھے منڈی میں، پھر اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ جو مالک ہے وہ خود جاتا تھا پھر خرید و فروخت کرنے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، پتہ یہ لوگ اناڑی ہیں جو غلام ہیں یا جو نئے نئے لوگ دور دراز علاقوں سے دیہاتی آ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہاں سے جا کے وہ خرید لیتے تھے، چاہے بیچنے والا غلام ہو چاہے کوئی بھی ہو دیہات سے جو آتا ہے۔ تو اس سے منڈی میں پہنچنے سے پہلے اسے خریدنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ دھوکہ ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ وقال، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ جو ہم میں سے نہیں ہے، رواہ مسلم، سے مسلم کی معروف حدیث ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، غش ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اسے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑا قاعدہ ہے، جس چیز میں دھوکہ ہو وہ حرام ہے، دھوکہ نہیں دینا، اور جس کو کسی نے اگر دھوکہ دیا ہے تو اس کا حق ہے شرعاً کہ وہ اپنی چیز واپس لے لے۔ اگلا پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 326، ومثل الربا الصریح، اور ربا الصریح کے مثل کچھ چیزیں ہیں جس سے بچنا ہے، یہ بھی حرام میں سے، محرمات میں سے ہے۔ پہلے نمبر پہ الف، التحیل علیہ بالعینہ، کچھ ہیلے ہیں، ایک تو سود ہے جو سیدھا سود ہے وہ تو حرام ہے، اب اس سے بڑھ کر جرم ہے، دیکھیں جو سود سے بڑھ کر جرم ہے، ہیلے سے سود کھانا، دیکھیں ایک چیز حرام ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے انسان پہ، غلطی ہو جاتی ہے اور وہ حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے، گنہ گار ہے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اس سے بڑا جرم جانتے ہیں کیا ہے، کہ حرام کھانا ہیلے سے، براہ راست نہیں، چور دروازے نے کہا کہ حرام تک پہنچنا ہے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ دیکھو حرام تو نہیں ہے، میں سود سے بچ گیا ہوں. ان میں سے چند صورت، نمبر ایک التحیل علیہ بالعینہ، خرید و فروخت میں یا سود میں عینہ کے طریقے سے ہیلے سے کام لینا. عینہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں بأن یبیع سلعۃ بمئۃ الی اجل، اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص مؤجل جو ہے ادھار پر کوئی چیز بیچتا ہے 100 کی، ثم اشتریها من مشتریها، پھر اسی شخص جسے اس سے خرید ہے اسی سے خرید لیتا ہے، بأقل منها نقدا، نقد اس سے کم دام پہ خرید لیتا ہے، او بالعکس یا اس کے برعکس، اسے کہتے ہیں بیع العینہ. اور ابو داود اور احمد معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعین کے حدیث، معروف حدیث ہے، جب تم عینے کے طریقے سے خرید و فروخت کرو گے، واخذتم اذناب البقر، اور گائے کے دوب کے پیچھے لگو گے اور گائے کے دموں کے پیچھے لگو گے، ورضیتم بالزرع، اور کاشتکاری پر راضی ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تمہارے پر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعه حتى ترجع الى دينكم، ذلت کو نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم دین کی طرف اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹتے. کتنی سخت وعید ہے، ذلت اور رسوائی عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس ذلت کو مسلط کر دے گا. جانتے ہیں جب لوگ ذلت کو مسلط کرتے کیا معنی ہے؟ یعنی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، ذلیل و خوار ہوتے رہو گے جب تک یہ عمل نہ کرو گے. کہ عمل کیا کرنا ہے؟ بچنے کے لیے، بچنے کا ایک طریقہ ہے ترجع الی دینکم، توبہ استغفار کر کے دین کی طرف واپس پلٹنا ہے. اور یہ کب ہوا؟ دین سے کے معاملے میں کیسے کوتاہی ہو، کیسے دوری ہوئی؟ عین کے خرید و فروخت سب سے پہلے ہے، اذا تبایعتم بالعینہ. اور عینہ میں جیسے میں نے کہا ہے، دیکھنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سود تو نہیں ہے، پتہ ہے اس میں کیا ہے عینہ میں؟ یا ایک چیز ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس میں خرید و فروخت ہے ہی نہیں. ایک بندے کو مثال کے طور پہ 100 ریال کی ضرورت ہے، جیسے مثال 100 کی آئی ہے، تو آپ سے کہتے مجھے 100 ریال چاہیے، ہے کسی کے پاس مجھے 100 ریال چاہتے ہیں، کہتے ہیں 100 تو میری دیں میرے پاس نہیں ہے. میں ایسا کرتا ہوں، میری ایک گھڑی لے لو 120 کی، مجھے بعد میں دے دینا پیسے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی خرید والے کو کہتا ہے، اس شخص کو کہتا ہے، گھڑی اس نے بیچی، گھڑی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، 120 کی گھڑی ہے، ایسا کرو تم اس گھڑی میں خرید لیتا ہوں 100 کی، یہ 100 ریال لے لو تم، مجھے 120 دے دینا. گھڑی کہاں ہے؟ اسی کے ہاتھ میں، اپنی جگہ پہ ہے. اس نے دیے کتنے ہیں؟ اس نے مانگے کتنے تھے؟ 100 مانگے تھے نا، دیے کتنے ہیں؟ اچھا لے گا کتنی؟ 120. سود کیا ہے؟ نہیں، سود کسے کہتے ہیں؟ سود اسے تو کہتے ہیں، اور کیا ہے؟ اگر براہ راست اسے کہتا ہے یار لے 100 ریال ہے، مجھے 120 دینا واپس، کیا ہوتا؟ پکا سود. تو اس سے بچنے ہیلے کے کیا کیا اس نے؟ گھڑی کو بیچ میں لے کے آیا ہے صرف برائے نام، گھڑی میں تمہیں دیتا ہوں 120 کی، مجھے پیسے مہینے کے بعد دے دینا. پھر اسی وقت کہتا ہے ٹھیک ہے یار ویسا کرو، گھڑی مجھے پسند ہے، میں تم سے گھڑی خریدتا ہوں 100 میں، یہ تم 100 ریال رکھو، یہ تم لے جاؤ، تم نے مجھے واپس 120 کرے، کوئی گھڑی تم نے خریدی تھی مجھ سے. گھڑی کب خریدی اس نے؟ وہ تو تمہارا اپنے ہاتھ میں، لیکن ہیلے سے کام لے کے اس نے سود کھایا ہے، اسے کہ بیع العینہ. واضح ہے؟ اسے بکرے کی مثال دیں، گاڑی کی مثال دیں، کس چیز کی مثال دیں، چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی، خرید و فروخت کے نام پر چور دروازے سود کھانا اصل مراد اور مقصد ہے، بیع العینہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو اور چیزیں ہیں، میں کمپلیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کبھی تورخ کیا ہے، کبھی حلال ہوتا ہے، اس پہ کیا پھر علماء کے اقوال باز میں کہوں گا میں، اگر وہ شخص کسی اور کو جا کے بیچتے، اس کو نہ بیچتے کم دام میں، ٹھیک ہے نا، اس کو اور بھی طریقے کو بتاؤں گا. لیکن اس بات سمجھ میں اہل عینہ کس بچنا، کیونکہ پھر بچنے کی باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے جو حلال طریقے کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو اس سے بچنا ہے، بے العینہ جائز نہیں ہے. اچھا دوسری جو ہے، با او التحیل علی قلب الدین، قلب الدین سے حیلہ سے کام لینا. قلب الدین سے مراد یہ ہے جو معروف جہلیت کے زمانے میں سود تھا کہ کسی کو آپ نے ادھار دیا ہے اور مقرر مدت متعین کر دی, میں تمہیں 500 ریال دے رہا ہوں 2 مہینے تک, تمہیں 500 ریال دینے, 2 مہینے گزرتے اس کے پاس 500 ریال نہیں ہوتا, واپس نہیں دے سکتا. آپ کے میں تم مہلت 1 مہینے کو دیتا ہوں, مجھے 600 ریال دینا. اسے کہتے قلب الدین, ادھار میں ذاتی بڑھوتری کرنا عدم ادائیگی کی وجہ سے. جب آپ ادائیگی نہیں کر سکتے تو آپ اس میں سود کی شرح بڑھاتے رہتے ہیں جب تک ادائیگی نہیں ہوتی. قلب الدین, دین تو ہے, ادھار لیا اس نے, اب یہ ادھار بڑھتا جاتا ہے جب تک کہ وہ آپ کو مکمل پیمنٹ نہیں کرتا. اس نے 500 دینے تھے, اب 600 ہو گئے, 600 کے 700 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. کیا ہو رہا ہے, اب وہ پرسنٹیج نہیں کر رہا ہے 500 کی نہیں, 600 کی, 700 کی, 800 کی, 1000 کی, بڑھتا جائے گا وہ, اور پرسنٹیج جو ہے وہ اسی 500 کو ختم ہو گیا. اب بعض نعوذ باللہ اس زمانے میں جو جہلیت میں, اور آج کل بھی ہو رہا ہے بتاؤں میں آپ کو, بینکس میں بھی یہ کام ہو, آج بھی ہو رہا ہے, جو سود لگ جاتا ہے تو سود جو ہے آپ کے اصل مال پہ نہیں ہوتا جو آپ نے قرض لیا ہے, بلکہ اس کے سود کے پرسنٹیج شامل ہوتا ہے اور اس پر بھی پھر وہ سود لیتے ہیں, یہاں تک کہ اصل قیمت کے کئی گنا زیادہ سود باقی رہ جاتا ہے, اور انسان اصل قیمت ادا کر بھی لیتا ہے سود ادا نہیں کر سکتا, اتنی بڑھتا جاتا ہے نعوذ باللہ. تو اس کا منع کیا ہے شریعت نے, اور اسے کہتے تحیل علی قلب الدین, یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسری چیز جیم, او تحیل علی الربا بقرض, سود کو قرض میں شامل کرنے سے منع فرمایا ہے. وہ کیسے, بین یقرضہ ویشترط الانتفاع بشیء من مالہ او اعطاءہ عن ذلك عوضا فکل قرض جر نفعا فهو ربا. آخر میں انڈر لائن کر, یہ قاعدہ ہے. اب قرض میں سود کو شامل کرنے کے حیلے سے بھی منع فرمایا ہے, وہ کیسے, بین یقرضہ کہ کسی کو قرض دے, ویشترط الانتفاع بشیء من مالہ, اور اس کے معاملے سے کسی چیز کا فائدہ کی شرط رکھ دے, میں تمہیں 500 ریال ادھار دے رہا ہوں یار, گاڑی مجھے اپنی دینا, مجھے 2 دن کے لیے ضرورت ہے. کیا ہے یہ, آپ نے پیسہ 500 کا 600 تو نہیں کیا, یا 500 کے 200 550 تو نہیں کیے, لیکن آپ نے اس کے مال میں سے, اس کی چیز میں سے کوئی فائدہ کی شرط رکھی ہے. یہ فائدہ جو آپ نے اس ادھار کے ساتھ جوڑا ہے یہ بھی سود میں شامل ہے. سود صرف پیسہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں, الانتفاع بشیء من مالہ. میرے بھائی صحابہ تو اس چیز سے بھی ڈرتے تھے جس میں آگے بیان کروں گا, کہ پانی بھی نہیں پیتے ان کے گھر میں, جس کو ادھار دی اس گھر میں پانی بھی نہیں پیتے تھے. اگر پانی پینا حلال ہے کہ نہیں, لیکن ادھار سے گھر میں پانی اس گھر میں نہیں پیتے تھے تاکہ اس میں شبہ بھی نہ ہو, چاہے یہ فائدہ تمہارے اس قرض کی وجہ سے میں نے 1 گلاس پانی پی لیا ہے. سبحان اللہ. اچھا, او اعطاءہ عن ذلك عوضا, یا اس کے عوض میں کوئی چیز اسے دے دے, اور 500 ادھار دیا ہے, چلو یار یہ گھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں, ہدیہ دے رہا ہوں تمہیں. اصل میں کیا ہے, ہاں اگر پہلے سے ان کا آپس میں ہدیہ چلتا ہے, دوستی ہے, جاری ہے, تو الگ بات ہے, لیکن یہاں پر بہتر ہے کہ اس وقت نہ, جب وہ ادھار لے رہا ہوں بعد میں کبھی دے دے. لیکن اگر وہ شرط رکھتا ہے کہ میں تمہیں ادھار دیتا ہوں بشرط یہ کہ میرے لیے تم یہ کام کر دو, یہ وہ کام کر دو, یہ مجھے فائدہ پہنچاؤ, اس کے عوض میں, یہ تمام سود میں شامل ہے, جائز نہیں ہے. اصل قاعدہ ہے فکل قرض جر نفع فہو ربا, اس انڈر لائن کر, یہ قاعدہ ہے, کل قرض, ہر وہ قرض جر نفع, جس کے ساتھ نفع, جو نفع کھینچ کے لاتا ہے اپنے ساتھ, فہو ربا, یا سود ہے, سود میں شامل ہے. تو قرض میں کسی قسم کا نفع جائز نہیں ہے, چاہے وہ مالی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. اچھا, یہ جو روایت ہے, مرفوع روایت جو ہے وہ ضعیف ہے, یہ حدیث نہیں ہے, لیکن بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے, جیسے عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ ثابت ہیں, کل قرض جر مرفوع فہو ربا, اس لفظ سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں دال اگلی سورج ہو, انہیں تحیل اور جو ہیلا ہے سود میں خرید و فروخت میں, بیع حلی بفضۃ, بیع حلی فضۃ معه غیرہ بفضۃ او مد عجوۃ ودرہم بدرہم. یہ بھی ہیلے میں سے ہے کہ چاندی کو بیچا جائے چاندی کے ساتھ, چاندی کو چاندی سے, چاندی کے ساتھ کسی اور چیز کو ملا کے بیچا جائے, چاندی کو چاندی سے, چاندی کو کسی اور چیز کے ملانے کے ساتھ بیچا جائے. آپ کے پاس 5 گرام کی چاندی ہے, چاندی کا ہار ہے 5 گرام کا, اور اس میں موتی بھی لگے ہیں اور کچھ تانبا بھی لگا ہوا ہے. آپ وہ 5 گرام کا یہ ہار لے رہے ہیں 5 گرام چاندی دے کے, خالص چاندی 5 گرام دے کے, یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں جنس ایک ہی ہے, چاندی کی ہے. شرط کیا ہے؟ برابر ہونے چاہیے. وہ یقین یہاں پر برابر نہیں ہے, کیونکہ ہار میں چاندی کے ساتھ موتی بھی ہیں, تانبا بھی ہے, کوئی اور چیز بھی ہے جو چاندی نہیں ہے, تو وزن یقیناً برابر نہیں ہے. جب وزن برابر نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. تو اس میں سود کہاں پہ ہے؟ ہیلا کہاں پہ ہے؟ برابر میں نہیں ہے. آپ اسے برابر پیسے پورے لے, پیسے آپ پورے لے رہے ہیں یا چاندی پوری لے رہے ہیں آپ؟ پیسے نہیں, چاندی. چاندی آپ 5 گرام کی لے رہے ہیں, لیکن جو چاندی اس کو بیچ رہے ہیں وہ 5 گرام کی نہیں, اس سے کم کی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے
متففین میں
سب, متففین تو بہت بڑا لفظ ہے نا, اس میں سب آتا ہے. اچھا, امد عجوۃ ودرہم بدرہم, یا ایک مد عجوا کا دینا درہم کو درہم سے, کیا مطلب ہے؟ میں تمہیں درہم دیتا ہوں, مجھے ایک مد عجوا بھی دے دو, اس ساتھ درہم بھی دے دو. تو کیا ہوا سمجھ, درہم کا درہم سے عجوا اس میں کیا ہے؟ زیادہ ہے, ایڈیشنل ہے, جائز نہیں ہے. یا عجوا کو عجوا کے دے کے ایک درہم, یہ بھی جائز ہے, کیونکہ عجوا کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کرنا درست نہیں ہے, اس میں برابر ہونا چاہیے. وہ پہلے حدیث گزر چکی ہے, میں نے بیان کی تھی سید فضل بن عبید کی حدیث میں, وہ کہتے ہیں خیبر کے دن میں میں نے ایک غار خریدا تھا 12 دینار کا, اس میں سونا بھی تھا اور کچھ اور موتے بھی تھے. تو جب میں نے یعنی 12 دینار دے کے 12 دینار کا ہار لیا, جب اس کی تفصیل میں الگ الگ کر کے اسے تولا, تو میں نے دیکھا اس میں 12 دینار سے زیادہ سونا نکلا. تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر فرمایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو باب حتی تفصل, نہیں بیچیں جب تک اسے الگ الگ کر کے اس کی تفصیل دے کے پھر الگ الگ تول کے پھر وہ خریدیں. اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, معروف ہے. پھر قاعدہ یہی ہے کہ سونے کو سونے سے نہیں بیچا جاتا اگر اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل ہو, چاندی کو چاندی سے نہیں بیچے جاتے جس میں کوئی اور چیز شامل ہو, اسی طریقے سے جو کو جو کے ساتھ اگر اور چیز بھی شامل ہو تو نہیں, صرف جو برابر ہونا چاہیے, اور چاہے کھجور ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ چیزیں آپس میں اس کے ٹرانزیکشن ہو رہا ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کسی اور کسی چیز کو فائدے کے لیے شامل نہیں ہونا. پوائنٹ نمبر کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 327. رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم سے سوال کیا گیا ان بیع التمر بالرطب, کھجور کو تازہ کھجور سے, خشک کھجور کو تازہ کھجور سے بیچنا. فقال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينقص اذا جف, کیا جب خشک ہو جاتا ہے تو وزن کم ہو جاتا ہے؟ قالوا نعم, تو تاجر نے کہا بے شک یا رسول اللہ, جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. فنہ عن ذلك, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. رواہ الخمسہ, 5 نے روایت کیا ہے, اور یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے. پوائنٹ نمبر 328, ونہا عن بیع الصبرۃ من التمر لا يعلم مکیلہا بالکیل المسمى بالتمر, رواہ مسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھجور کے کسی برتن میں کسی کھجور کو بیچنا جس کے کیل کا پتہ نہ ہو کتنا ہے. اب ایک برتن میں پتہ نہیں کتنی کیل اس کے اندر ہے, کھجور رکھی ہوئی ہے, اس کھجور کو معلوم کیل کے ساتھ بیچنے سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ 2 کیل ہے کھجور کی, اور اس میں ایک کرتون ہے یا بڑا برتن, اس میں کھجور رکھی ہے, میں کہتا ہوں یہ کھجور لے لو اور یہ کھجور مجھے دے دو, شرعاً جائز ہے. یہ جو میں دے رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ 2 صاع ہے, مکیل معلوم ہے, جو میں لے رہا ہوں کیا مکیل معلوم ہے؟ وہ نہیں. شرط کیا ہے؟ کہ برابر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سودی مال ہے, سودی مال میں شرط لازمی ہوتا ہے اگر اسی مال کو اسی جن سے خرید و فروخت ہو تو برابر ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ شرط نہیں ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. پوائنٹ نمبر 329, وما بیع ما فی الذمتی, اور جو بیچنا ہے وہ چیز جو آپ کے ذمے میں ہے, تو اس کے کچھ تفصیل ہے. الف پہلی مثال اس کی, فنکار علمن ہوا علیہ جازہ, جس پر وہ چیز اس کے ذمے میں ہے اسی کو واپس بیچنا جائز ہے. وذلك بشرط قبل عوضہ قبض عوضہ قبل التفرق, بشرط یہ کہ اسے اپنے ہاتھ میں جو عوض ہے اس کا جو بدلہ ہے, یعنی جو پیسہ ہے جو مال ہے اپنے ہاتھ میں لینا جدا ہونے سے پہلے. لقول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء رواه الخمسه, بشرط یہ کہ اسی دن کے جو ریٹ ہے جو قیمت ہے اسی قیمت سے آپ لے لیں, ما لم تتفرق, جب تک تم آپس میں جدا نہیں ہوتے, وہ بينكما شيء, تمہارے بیچ میں کچھ ہو. اس کا معنی کیا ہے دیکھو کتنا باقی ہے, آخری پوائنٹ باقی ہے. دوسرا پوائنٹ, وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر, اور اگر کسی اور کو بیچنا ہو تو جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں جہالت اور دھوکہ ہے, غرر ہے. اب بیع ما فی الذمہ کیا ہے؟ اس صورت کچھ ایسی ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کچھ پیسہ دینا ہے, اس کے ذمے میں کچھ پیسہ ہے, یا کوئی چیز آپ سے وہ لے کے گیا ہے. مثال کے طور پہ آپ گھڑی لے کے گئے ہیں, ٹھیک, آپ کہتے ہیں مجھے گھڑی پسند ہے, آپ کے ذمے میں گھڑی ہے, آپ لے کے گئے ہیں, تو کچھ عرصے کے بعد گھڑی واپس نہیں آئی, ادھار میں دی تھی. کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, پھر ایسا کرو, تمہارے ذمے میری گھڑی ہے تو میں تمہیں بیچ دیتا ہوں, مجھے اتنا پیسہ دے دو, 300 ریال دے دو. یہ بے معافی ذمہ ہے. اگر آپ کہتے ہو ٹھیک میں نے لے لی ہے, تو اس کی ایک شرط ہے, یہاں پہ آپ جب متعین ہو گئے تو پیسے اسی وقت آپ نے لے لینے ہیں. کوئی میں بعد میں دیا تو وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ بے ذمہ فی ذمہ دونوں ہو جاتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے شرعاً. ادھار پہ ادھار خرید و فروخت نہیں ہوتی. اگر جو آپ کے ذمے میں چیز ہے آپ نے خریدنی ہے تو اس کے لیے جائز ہے جس کو آپ جس کے ذمے میں ہے. ہاں میں کہتا ہوں کہ میں نے کسی اور کو وہ چیز بیچنا جائز نہیں ہے, اگر اسی کے پاس ہے جس کے ذمے میں ہے تو اس کو بیچنا جائز ہے. شرط ہے کہ اس کی ہے کہ پیسے فوراً لیں قبل التفرق, جدا ہونے سے پہلے. یہ نہیں کہ اچھا پیسے آپ کو بعد میں دوں گا, نہیں, یہ خود فروخت نہیں ہوئی. طے تک کب ہوگی؟ جب وہ پیسہ آپ کو دے گا تب جائز ہے. اچھا دوسری صورت کیا ہے کہ کسی اور کو بیچنا, گھڑی آپ کے پاس ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں, اس میں غرر ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ گھڑی کیسی ہے کیا نہ, کہ ہاں یار میں نے خرید لی ہے 300 ریال کی, آپ پیسے بھی دیتے ہیں, جائز ہے؟ کیوں یہاں پہ جائز, ادھر جائز کیوں ہے؟ اس کے پاس اس کو پتہ ہے, اسے استعمال بھی کی ہے, اس کو پتہ بھی ہے, غرر ختم ہو گیا یہاں پہ نا. اب اس کے ذمے میں پیسہ, اس کے ذمے میں گھڑی ہے, کہتے آپ تو مجھے پسند ہے میں آپ سے خرید لیتا ہوں, جائز ہے کہ نہیں اس کو بیچنا؟ جائز ہے نا, اس میں ناجائز کیا چیز ہے؟ لیکن تیسرے دوسرے شخص کو بیچنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کے غرر اس کو پتہ نہیں ہے, دھوکہ ہو سکتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کیسی, وہ جب لے لیتا ہے یار یہ تو 200 ریال کے بھی نہیں ہے, جھگڑا ہوا کہ نہ ہوا, تو پہلے سے آپ دیکھ لیں, آپ نے خود کہا ہے کہ 300 کو میں خریدتا ہوں, اسے یہاں پر غرر ہے تو جائز نہیں. اسی شخص کو بیچیں جس کے ذمے میں ہے وہ جائز ہے, کسی اور کو بیچیں جائز نہیں, اس میں غرر ہے, یہ اصل بات ہو رہی ہے. سمجھ آ گیا؟ بے معافی ذمہ, یہ بے معافی ذمہ ہے. اگلے درس میں ان شاء اللہ ایک نئے باب سے درس کا آغاز کریں, بے اصول و ثمار, اصول اور ثمار کی خرید و فروخت, جو درخت ہیں پھل ہیں, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.